ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام ہر مسلمان کو اللہ کے دین کی محنت میں حصہ لینا چاہیے اس لیے کہ اللہ کے دین کی محنت میں حصہ لینا اللہ کے دین کی ذمہ داریوں میں سے ہے مسلمان پر جیسے بحیثیت مسلمان ہونے کے نماز پڑھنا ذمہ داری ہے بھائی مسلمان ہے نماز پڑھنا ہے روزہ رکھنا ذمہ داری ہے زکوٰۃ دینا ذمہ داری ہے حج کرنا ذمہ داری ہے تو دین کی محنت کرنا بھی ذمہ داری ہے دین کی محنت کی ذمہ داری ہے ہم پر اب اس محنت کے رخ ہوتے ہیں اس محنت کے انداز ہوتے ہیں اس محنت کے تقاضے ہوتے ہیں اس محنت کے شعبے ہوتے ہیں کہ کوئی ایک شعبہ نہیں ہے محنت کرنے کا ظاہر ہے کہ پورے دین میں محنت کرنا ہے تو دین کے تو بیسیوں شعبے ہیں تقاضوں کی نوعیت الگ الگ ہوتی ہے ڈیمانڈ الگ الگ ہوتے ہیں اس میں محنت کرنا پڑتا ہے ایک آدمی تو دین کی محنت کی ذمہ داریوں کو پہچاننا ہوتا ہے اپنے حالات کے اعتبار سے اپنے وقت کے اعتبار سے بہت سی ذمہ داریاں ہم پر ہیں دین کی محنت میں عبادت کی لائن کی ذمہ داریاں بھی ہم پر ہوتی ہیں جیسے نماز پڑھنا ہے تو مسجد چاہیے تو مسجد بنانا بھی دین کی محنت میں حصہ ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا ہوتا ہے تو بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے تعلیم گاہ چاہیے انسٹیٹیوٹ چاہیے تو وہ بھی دین کی محنت کا حصہ ہوتا ہے حج کرتے ہیں تو جان بھی لگتی ہے مال بھی لگتا ہے دین کی محنت کا حصہ ہے عبادتوں کی لائن کی دین کی محنت ہے وہ لیکن اصطلاحاً جب دین کی محنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ چیز مراد ہوتی ہے جس سے دین پھیلے جو دین دوسروں تک متعدی ہو اور اس کو قرآن پاک کی اصطلاح میں اور حدیث شریف کی اصطلاح میں نصرت دین کہا جاتا ہے دین کی نصرت کرنا اور اسی اصطلاح میں اس کو اللہ کی نصرت بھی کہا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کی نصرت بھی کہا جاتا ہے بڑے بڑے لفظ دیے گئے ہیں نصرت کے لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنا بڑا لفظ ہوتا ہے اتنی بڑی نسبت کو ظاہر کرتا ہے اتنے بڑے اثرات کو ظاہر کرتا ہے اللہ بھی یہ مدد مانگ رہا ہے بھائی حالانکہ اللہ تو صمد ہے بے نیاز ہے تو اس کا کوئی خاص مطلب ہوگا اللہ کے رسول کی مدد کرو بھائی جب اللہ کا رسول ہے اور اللہ اس کی حمایت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے پیچھے ہے اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے تو بھلا ان کو کسی اور کی مدد کی ضرورت کیا ہے لیکن مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم اپنے رسول کی نصرت کرو کیا بات ہوں گی کوئی خاص بات ہوں گی رسول کی نصرت میں بڑے بڑے لفظ دیے گئے ان تنصر اللہ ينصركم اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه جو ایمان لائے ہمارے نبی پر اور تعظیم کرے ان کی اور نصرت کرے ان کی واتبع النور الذي انزل معه اور اتباع کریں اس نور کی جو ان کی طرف اتارا گیا ہے اولئک هم المفلحون تو وہ کامیاب ہوں گے تو نصرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا حق بتایا گیا مسلمانوں پر کہ مسلمانوں پر حق ہے اپنے نبی کی نصرت کرنا موجودہ حالات میں میرے دوستو جو شکلیں ہمارے سامنے دین کی نصرت کی ہیں اس میں ایک دعوت کا یہ عمومی کام تبلیغی کام جو ہم سمجھتے ہیں سنتے ہیں جانتے بھی ہیں بہت سے لوگ حصہ بھی لیتے رہتے ہیں جتنا لینا چاہیے اتنا نہیں لیتے وہ بہت سے حصہ نہیں لیتے لیکن محبت کرتے ہیں، لینے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن مواقع ان کو ساتھ نہیں دیتے، حالات ساتھ نہیں دیتے، اور تصویف میں رہتے ہیں. تصویف کہتے ہیں سوف افعلو، پھر کروں گا، سوف افعلو یعنی پھر کروں گا، پھر کروں گا، اس کو تصویف کہتے ہیں عربی میں. اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ تصویف شیطان کے حربوں میں سے بہت بڑا حربہ ہے. اگر شیطان کسی کے ساتھ تصویف میں کامیاب ہو گیا تو اس کو بے ایمان موت مرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا، موت دینے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ہر چیز میں لیٹ کراتا رہتا ہے، ہر چیز میں لیت و لال میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ ایمانیات میں تک ڈال دیتا ہے. بہت بڑی بیماری ہے تصویف کی. پھر کروں گا، عنقریب کروں گا، دیکھا جائے گا. بھائی جو حالات ہیں، جس کنڈیشن میں ہیں، اس کنڈیشن میں کچھ اقدام کرو، عملاً جتنا ہو سکتا اتنا کرو، جیسا ہو سکتا کر تو دو. یہ تصویف سے نکلنا چاہیے. بہت سے لوگ توبہ کرنے میں تصویف میں رہتے ہیں، توبہ کریں گے پھر. شراب پینے والا تصویف میں رہ جاتا ہے، ڈرگ کرنے والا تصویف میں رہ جاتا ہے، سود کھانے والا تصویف میں رہ جاتا ہے، رشوت کھانے والا تصویف میں رہ جاتا ہے، بدکاری میں مبتلا تصویف میں رہ جاتا ہے. سوف پھر کروں گا، پھر دیکھا جائے گا. کہاں ہے موت سے کس کو رستگاری ہے، کس کون چھوٹتا ہے، اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ موت کا وقت اس کا آ جائے. اور جب آ جاتا ہے تو بولتا ہے یار ارے مجھے تو یہ کرنا تھا، رہ گیا یہ کام. اس میں وہاں تک کھینچ لیتا ہے بندے کو، یہ بیماری وہاں تک کھینچ لیتی ہے. تو یہ نہیں کرنا ہے، تصویف میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ بہت جلد سنبھل بھی جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو حالات نہیں جمع آتا جمع ہوتے. اور جن لوگوں کو حالات جمع نہیں ہوتے میرے دوستو، ان لوگوں کے ساتھ زیادہ مسئلہ واقعتاً عذر کا نہیں ہوتا. یہ ایک ایکسپیرینس کی چیز ہے، یہ تجربے کی چیز ہے کہ جن لوگوں کو عذر معلوم ہوتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، وہ عذر معلوم ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہے. حضرت محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے پانی میں جھانکنے سے رات میں چاند دکھتا ہے، ہوتا نہیں ہے وہاں پہ. اب پانی میں آپ جھانکیں گے تو چاند تو نظر آئے گا جو آسمان پہ نکلا ہوا ہے، لیکن ہے نہیں وہ پانی میں. ایسے آزار جو ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں، صرف نظر آتے رہتے ہیں. اور نظر اس لیے آتے ہیں کہ شیطان دکھاتا ہے وہ، اور یہ قرآن پاک میں ہے. اسے ایسا لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، چاہے دنیا کرے لیکن میں نہیں کر سکتا، میرے ساتھ تو یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے. جتنے لوگ اس وقت دنیا کے لگے ہوئے ہیں دین کی محنت میں، تبلیغ میں، دعوت میں، ان میں سے 95% اور آگے بھی جا سکتے ہیں آپ، 98%، 99% ایسے ہیں کہ جس وقت وہ نہیں لگے تھے تو ان کی فیلنگ یہی تھی. وہ سمجھتے تھے کہ میں نہیں کر سکتا، یہ دنیا والے چاہے کرے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں. اور ٹائم نہیں ہونے کا جو عذر ہوتا تھا وہ بہت طریقے سے آتا تھا. بزنس مین کو کہتا تھا بھائی یہ لوگ بزنس مین تھوڑے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کام ہے نہ کاج ہے، اس وجہ سے یہ لوگ کر رہے ہیں. جو ڈاکٹر ہوتے تھے بولتے کہ ان کو معلوم کیا ہے کہ ڈاکٹری کا جاب کیا ہوتا ہے، کیسا آدمی آن کال ہوتا ہے ہر وقت میں، ان کو کیا پتا بےچاروں کو. جو آدمی وکیل ہوتا ہے اپنے حساب سے، اور جو آدمی جو ہے نا ملازم مزدور ہوتا ہے اس کے حساب سے، جو کھیتی باڑی کا ہوتا ہے اس کے حساب سے، جو بیوی بچوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے. ہر آدمی کو عذر کی الگ الگ شکل ہوتی ہے. لیکن جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے تھوڑا سا وقت لگانے کی ہمت کی، تو انہوں پتا چلا کہ یہ تو نہ تو اس کو کول لائن روکتی ہے اور نہ یہ کسی آدمی کے لیے عذر ہے. سمجھ رہا ہوتا ہے بندہ کہ وہ عذر ہے. اب لاکھوں آدمی لگا ہوا ہے، آخر ہماری طرح کے لوگ ہیں اور ہماری طرح کی مشغولیت ہے. اور کمپیئر اگر کریں گے تو بہت سے لوگ ہم سے بہت زیادہ مشغول ہیں، بہت زیادہ قابل ہیں، بہت زیادہ بڑے بزنس مین ہیں، بہت زیادہ اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت زیادہ ملازمت ہے ان کے ساتھ، بہت زیادہ بچے والے ہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اپنے سے زیادہ نبھائے ہوئے ہیں، تبھی تو زیادہ بچے ہو گئے، نہیں تو کہاں سے ہوتے تھے. اس سب کے باوجود پھر بھی وہ لگے ہوئے ہیں. اب وہ جو لگے ہوئے ہیں تو کیوں، ایک معلوم یہ ہوا کہ جو عذر تھا وہ واقعی نہیں تھا. واقعی عذر ہزاروں، 10,000, 20,000 آدمیوں میں ایک دو کو ہوتا ہے. واقعی عذر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عذر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے سے. حضور سے ملاقات سے بڑا شرف کیا تھا، صحابی بن جاتے حضور کے زمانے کے یہاں رنگ. لیکن عذر تھا، ماں کے پاس کوئی نہیں تھا، ماں کی خدمت کا مسئلہ تھا کہ اگر وہ جائیں تو ماں کو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں. عذر تھا یہ. ایک ایسا عذر کہ واقعتاً آدمی نہیں جا سکتا، ایڈجسٹ نہیں کر سکتا، سیٹ اپ نہیں بنا سکتا، نہ بزنس کا کر سکتا ہے، نہ بیوی کا کر سکتا ہے، نہ بچوں کا کر سکتا ہے، نہ دوسرے قسم کا. بتاؤ اس کتنے 10,000-20,000 آدمیوں میں ایک دو کو ہو تو ہو، اتنا بھی نہیں ہوتا. واقعتاً عذر نہیں ہوتا. ہم لوگوں کو جو عذر ہے وہ ہمارا اپنا گھڑا ہوا ہے. ہمارا نہیں گھڑا ہوا ہے، شیطان نے گھڑا ہوا ہے، فیل ہمارا کراتا ہے. اور یہ شیطان ہے کہ وہ یجری مجرد دم، آدمی کے خون کی جگہ سے وہ بھاگتا ہے. جہاں جہاں آدمی کا بلڈ سرکولیشن ہے وہاں وہاں شیطان کا بھی اس کو پرموشن ہے وہاں جانے کا، انہیں چلا جاتا ہے وہاں پہ. تو اس وجہ سے وہ اندر سے یہ فیل کراتا ہے کہ یہ تیرا ہی عذر ہے، حالانکہ فیل وہ کرا رہا ہوتا ہے. قرآن پاک میں الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے کہ دیکھو تم ایسا کرو گے تو یہ پرابلم ہو جائے گا، یہ ضرورت تمہاری رک جائے گی، یہ مسئلہ پیش آ جائے گا، یہ دشواری ہو جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کا وعدہ کرتے ہیں. فضل کہتے ہیں بغیر استحقاق کے مہربانی کرنے کو. ایک ہے محنت کرنے کے بعد مزدوری لینا، اس کو تو فضل نہیں بولتے نا. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا. فضل کا مطلب ہے آپ کی محنت سے آگے بہت آپ کو دے دیا جائے گا، آپ کی ضرورت سے آگے بہت آپ کو دے دیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کس کے مستحق ہیں، فضل کر دیا جائے گا آپ پر. اللہ وعدہ کر رہا فضل کا، اور شیطان ڈراتا ہے فقر سے. تو یہ احساس اس کی طرف سے ہوتا ہے. ہماری طرف سے اس اثر کو لینے کی وجوہات میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے میں کوتاہی ہو جاتی، کہ دین کی محنت کی جو ذمہ داری ہے. اب ہم تو نماز کی ذمہ داری کو سمجھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، روزوں کی ذمہ داری کو سمجھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو دین کی محنت کی ذمہ داری کو سمجھنے میں کتنی کوتاہی نہیں کرتے ہوں گے ہم لوگ. اللہ کی توفیق ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے جو حضرات ہیں وہ نماز کی ذمہ داری کی کوتاہی نہیں کرتے، تبھی تو آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس میں بھی ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، جس اہتمام سے، جس خشوع سے، جس خضوع سے، جن آداب کے ساتھ، جیسے روحانیت کے ساتھ، جیسے باطن کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. کہاں ہوتی ہے ہماری نماز؟ نماز اگر ہماری نماز ہو جائے تو پھر تو کہنے کیا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز روک دیتی ہے تمام فحشاء اور منکر سے، برے کاموں سے وہ روک دیتی ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان الصلاۃ تنہا. یہ تنہا ہے تو عربی کا لفظ لیکن اردو بھی فٹ ہوتا ہے یہاں پہ. تنہا نماز جو ہے یہ روک دیتی ہے ساری برائیوں سے. نماز خود ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی حقیقت اگر کسی مسلمان کو مل جائے کہ وہ دن میں 5 مرتبہ کس کے سامنے، اللہ رب العزت کے سامنے کیا کر رہا ہے، اپنا سر رگڑتا ہے، اپنی ناک جو ہے نا زمین پر لگا دیتا ہے، اپنی پیشانی زمین پہ لگا دیتا ہے، اس سے زیادہ عاجزی اور اس سے زیادہ سرنڈنگ اور کیا سوچی جا سکتی ہے؟ امپاسبل. سوچا نہیں جا سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی آدمی جھک سکتا ہے، اپنے آپ کو گرا سکتا ہے. آخری لیول ہے انسان کے گرانے کا کہ سجدے میں گر جانا. زمین کے اندر تو گھس کے نہیں دکھا سکتے نا آپ، سب سے آخری لیول. اتنا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے کہ صاحب میں آپ کے سامنے سرنڈر ہو گیا، اپنا سب سے معزز چہرہ، پیشانی جو کسی کے سامنے میں نے جھکا تھا، گردن کٹا دوں گا لیکن سر نہیں جھکاؤں گا، لیکن میں آپ کے سامنے سر رکھ رہا ہوں. اگر کسی میں احساس ہو کہ میں جو سجدہ کرتا ہوں تو کیا سجدہ ہے یہ، میں رکوع کر رہا ہوں، جھک رہا ہوں تو کیا رکوع ہے یہ. اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد، بندہ سب سے زیادہ جو قریب اپنے رب سے ہوتا ہے وہ فی السجود ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. سجدے میں سب سے قریب، چونکہ بندہ اپنی نہایت پر آ گیا. بندے کی نہایت ختم ہونے کے بعد میں الہ کی الوہیت ہی شروع ہوتی ہے اصل میں، وہ دونوں بارڈر مل گئے وہاں جا کے. تھوڑا سا اگر کسی کو توحید کا شعور ہے، توحید کے مضامین وہ سنا ہوا ہے بزرگوں سے، اللہ والوں سے، تو وہ دیکھے گا کہ جیسے ہی نفی کی نہایت پہ آپ جائیں گے تو اس بات کا بدایت شروع ہو جائے گی. لا کی نفی کے بعد اللہ کا اس بات ہے. بندے کی طرف سے اپنے آپ کو گرانے کا، ذلیل کرنے کا جو لیول آخری جائے گا تو وہاں سے اللہ کی الوہیت کا لیول شروع ہو جاتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ سجدے میں. لیکن ہماری نماز کے اندر ظاہر ہے کہ ذمہ داری ہماری نماز کی جو ہم سمجھتے ہیں ویسی نہیں ہے. مشہور یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو سارے ان مراحل سے گزرنے کے بعد، کل کا واقعہ مطلب کل کی تاریخ میں جو پیش آیا واقعہ 27 رجب کو، 27 شب کو رجب کی، ایک ایسا معجزہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، جس میں آپ کو ایک عجیب خصوصیت ہے، بہت ہی عجیب خصوصیت ہے. معجزہ تو ہوتا ہی خصوصیت ہے، اور بے شمار معجزے سرکار کے ساتھ ہوئے ہیں. لیکن جہاں نماز دی گئی ہے وہاں اس موقع پر جو معجزہ حضور کو پیش آیا وہ اور بھی زیادہ خاص ہے، اور دوسرے انبیاء سے خصوصی امتیاز بھی عطا کرتا ہے آپ کو کہ جیتے جی جاگتے اس دنیا میں فزیکل باڈی کے ساتھ آپ کو باضابطہ بلایا گیا آسمانوں میں اور اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا تک اور اس سے بھی آگے. بہت ہی عجیب ترین واقعہ ہے یہ، جتنا آپ غور کریں گے اتنا آپ کو عجیب لگے گا یہ کیسا ہوا یہ. اور اللہ نے فرمایا کہ چونکہ میں قدرت والا ہوں اس لیے ہوا، میں ایسا نہیں کر سکتا اسے ایسا مت سمجھو اس لیے کہ سبحان ہوں میں، پاک ہے میری ذات کہ میں کچھ نہ کر سکوں، میں جو چاہوں وہ کروں. میں نے اپنے نبی کو بلانا چاہا بلا لیا، جنت دکھا دی، جہنم دکھا دی، پوری سیر کرا دی، اعمال کا جو ریزلٹ ہے وہ بتا دیا، اچھے عملوں کا ریزلٹ کس کس شیپ شکل میں ہوتا ہے وہ دکھایا، برے عملوں کا ریزلٹ کس کس شیپ شکل میں ہوتا ہے وہ دکھایا. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے جہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک تو سات سفر کرتے رہے، پہلے آسمان پہ بھی، دوسرے پہ بھی، تیسرے پہ بھی، چوتھے پہ بھی، پانچویں پہ بھی، چھٹے پہ بھی، ساتویں پہ بھی، اور آگے سدرۃ المنتہا کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ آگے اور آئیے، اور آپ کو تخت رفرف بھیجا گیا، ایک خاص قسم کا تخت، آپ اس پہ تشریف رکھیے آپ کو لے جایا جائے گا، تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، ودا کہا کہ بھائی آپ خدا حافظ. کہنے لگے عجیب آدمی ہو یار، ایسے موقع پر ایک دوست کو جو چھوڑا کرتا ہے، مجھے اکیلے چھوڑے ہو تو وحشت نہیں ہوگی مجھے. کہنے لگے یہ مسئلہ دوستی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مجبوری کا ہے، یہ مسئلہ دوستی کا نہیں ہے، چاہتا تو میں بھی ہوں کہ آپ کے واسطے سے جتنا قرب مجھے مل جائے اچھا ہے، لیکن یہ مجبوری کا ہے. اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی اس کی سرحد سے میں آگے بڑھا تو اللہ پاک کی تجلی میں برداشت نہیں کر سکتا، جل جاؤں گا. یہ آپ کا ذکر ہے، آپ کا حوصلہ ہے. اور اس سے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تخت رفرف پر، 70,000 حجابات طے کیے. 70,000 حجابات کے اندر یہاں سے آسمان جتنی دور ہیں اس سے بھی زیادہ آپ نے وہ مسافت طے کی. وہاں جا کے خاص دربار الہی کے قرب میں، کیا نوعیت تھی کیا ہے وہ تو اللہ کو معلوم، اللہ کے رسول کو معلوم ہے. وہاں پر اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہاں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا. کیا ہدیہ پیش کیا؟ فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، جتنی زبانی عبادتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہیں، جتنی مالی عبادتیں ہوتی ہیں، بدنی عبادتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہیں، جتنی مالی عبادتیں ہوتی ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہیں. میری زبان آپ کی عبادت میں تھی، جتنی کی وہ میں نے آپ کے لیے کی ہے. میرا مال آپ کا دیا ہوا، جتنا کیا وہ آپ کے لیے کیا. میری جان آپ کی دی ہوئی، جتنی کی وہ آپ کے لیے کی. تحیات کہتے ہیں زبانی عبادتوں کو، صلوات کہتے ہیں بدنی عبادتوں کو، طیبات کہتے ہیں مالی عبادتوں کو. تحیات للہ والصلوات والطیبات. ادھر سے اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحیات کے مقابلے میں سلام، سلامتی، صلوات کے مقابلے میں رحمت، طیبات کے مقابلے میں برکت، مالی عبادتوں کے مقابلے میں برکت جواب میں دی گئی، بدنی عبادتوں کے مقابلے میں رحمت جواب میں دی گئی، زبانی عبادتوں کے مقابلے میں سلامتی جواب میں دی گئی. ادھر سے تین گئے تو ادھر سے تین آ گئے. ایک تحیات یہ بھی ہے، ایک نماز یہ بھی ہے جو ہم دہراتے ہیں، تو ہماری نماز میں کتنی جانیں آپ اندازہ کریں، ہماری نماز میں کتنا خشوع ہے، ہم کتنا اللہ کے پاس آ گئے، کتنا اللہ سے قریب ہو گئے، اور کیسے اللہ تعالیٰ سے گفت و شنید ہونی چاہیے. ہم بول رہے ہیں کہ اللہ زبانی عبادتیں، مالی عبادتیں، جانی عبادتیں، لیکن ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے ہم کیا بول رہے ہیں، سوچے نہیں ہم نے کبھی. ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما بھی رہے ہیں کہ سلامتی بھی تم پر، رحمت بھی. ہم نے ادھر سے بھیجا ہی نہیں تو ادھر سے آئے گا سر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جائیے کہ اس موقع پر بھی اپنی امت کو یاد رکھا اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو پھر ایک فرشتہ تھا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جی لگانے کے لیے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول. یہ تحیات پورا وہ کنورزیشن ہے جو اللہ پاک کی مجلس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، وہ ہمیں دیا گیا سلام پھیرنے سے پہلے. اس کا مطلب سلام پھیرنے سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اتنا سامنے کر لیا، اتنا قریب کر لیا، اتنا یوں سمجھ لیجیے کہ بالکل ان کی مجلس میں آ گئے، ان کے دربار میں پہنچ گئے، ان کے سامنے ہیں. جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے سامنے ہوتا ہے. اذا صلى احدكم فلا يدخل امامه فان امامه الله او كما قال عليه الصلاه والسلام. جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، اس لیے کہ اللہ اس کے سامنے ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، سامنے تھوکنے سے منع کیا گیا. اگر بلغم ولغم آ گیا تو ایک دم، پہلے مٹی پہ نماز ہوتی تھی، ایسا فرش ورش نہیں ہوا کرتے تھے. خود حضور کے زمانے میں بھی، خود حضور کی مسجد میں بھی کوئی فرش ورش نہیں تھا، کوئی کارپیٹ نہیں تھی، ایون کوئی فرش یعنی پتھر وغیرہ بھی بچھا ہوا نہیں تھا، مٹی تھی. بارش ہو گئی تو اوپر سے پانی ٹپکتا بھی تھا تو وہ بھیگ بھی جاتی تھی. تو اس موقع پر مسئلے مسائل کے اندر لوگوں کو پورا ایسا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا تھا، تو ایسے واقعات پیش آئے تو آپ نے فرمایا فلا یدخل امامہ، سامنے اپنا لحاف نہ ڈالنا. اس لیے کہ سامنے تو اللہ پاک، نمازی کے سامنے سے گزرنا اللہ کے درمیان، بندے کے درمیان میں ڈسٹربیشن لانا ہے. اور سختی سے منع کیا. اگر 40 سال کھڑے رہنا پڑ جائے تو بندہ برداشت کر لے گا، لیکن اللہ کے اور بندے کے درمیان میں جانے سے جو ڈسٹربیشن ہوتا ہے اس کو گوارا نہیں کر سکتا کہ اس پر اللہ کو کتنا غصہ آتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے، سامنے سے نہیں جانا. اتنا سخت بات ہے، ظاہر ہے کہ آپ کے آپ کی بیوی کے درمیان کوئی معاملہ ہو رہا ہو، کوئی بیچ میں آ جائے تو آپ کو کیسا غصہ آئے گا، نہیں آئے گا. تو بندے کا اس کے گھر والوں کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے، ایسے اللہ کا بندے کے ساتھ ایک معاملہ ہے، آپ بیچ میں سے آ جائیں گے تو کیسا ڈسٹرب ہوگا. بندے کو ڈسٹرب ہوگا، بندے کو ڈسٹرب ہونے سے اللہ کو ناگواری. اللہ کو تو کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا، کوئی سامنے آؤ کوئی پیچھے آؤ، پیچھے تو ہے ہی نہیں اللہ کا، کوئی سب سامنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حرج نہیں، مگر وہ حرج اللہ مانتے ہیں بندے کے حرج کی وجہ سے. تو کیا ہوتا ہے جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہم تن اپنے ظاہر سے، اپنے باطن سے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے سر سے، اپنے خفی سے، اپنی روح سے، اپنے اخفا سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ پورا بات چیت ہوتی ہے، قرآن شریف پڑھنا کیا ہے، اللہ سے بات کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات اپنی زبان سے دہرا کے سننا ہوتا ہے. اے عجیب معمہ ہے یار، یہ بہت عجیب بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، انہوں بول دیے ایک مرتبہ ہمارے لیے، ویسے وہ بولتے ہی رہتے ہمیشہ. کلام کے اندر سکوت نہیں ہوتا اللہ پاک کے کلام میں. بہت سی باتیں ہم سناتے نہیں چونکہ وہ فوراً سمجھ میں آنے کی نہیں ہوتی، تو آدمی الجھ جاتا ہے، ورنہ سکوت محال ہے. سب کو پتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر سکوت محال ہے، متکلم تو ہمیشہ کلام کرے گا. ان کا کلام ہے یہ. اب وہ کلام آپ ڈائریکٹ تو نہیں سن سکتے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا ہی کلام ہے، تو بول، اور تیرا بولنا میرا ہی بولنا ہے، اور تو سن. کیونکہ اس وقت میں بولوں تو سنے یہ تو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میرا بول تجھے دے رہا ہوں، تو بول تو سن. بتاؤ کہاں پہ کھڑا ہے بندہ، کہاں آ گیا بندہ، کیسی خاص جگہ پر آ گیا، کیسے خاص موقف میں آ گیا، کیسے خاص موڈ میں ہونا چاہیے اس کو. تو نماز بھی ایک ہے، ذمہ داری کی چیز ہے، لیکن بات اس پہ چلی تھی کہ ہم جیسے نماز کی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے، نہیں نباہتے، ایسے دین کی محنت کی ذمہ داری کو ہم اہمیت نہیں سمجھتے، تو نباہ کہاں سے سکیں گے. یہ مسئلہ ہے میرے دوستو. ورنہ اصل بات یہ ہے کہ دین کی محنت کی ذمہ داری کو بھی سمجھنا ہے اور اس کو نبھانا ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں. دین کی محنت کی ذمہ داری کے بارے میں قرآن پاک میں ایک جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ سب سے پہلے تمہارے دل میں دین کی محنت کی محبت ہونا، کیونکہ محبت کے بغیر ذمہ داری نہیں نبھائی جاتی، محبت کے بغیر ذمہ داری نہیں نبھا سکتے. اللہ سے محبت فرض کیوں ہے؟ اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے. رسول سے محبت فرض کیوں ہے؟ رسول کی دیوی ذمہ داریاں بندے سے نبھائی نہیں جا سکتی. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ ذمہ داری کو سر پہ لینے کے قابل بناتی ہے. ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ جو ذمہ داری ہے خاص طور پر وہ ایسی ہے کہ اس ذمہ داری میں جان کی، مال کی، عزت کی، جذبات کی، خواہشات کی، حالات کی پرواہ نہیں ہونا ہے. نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، نہ اپنے خواہشات کی پرواہ، نہ جذبات کی پرواہ، نہ لوگ کیا بولیں گے کیا سمجھیں گے، اس کی پرواہ کے بغیر کسی ذمہ داری کو آپ سر پہ لیں تو یہ کس کنڈیشن میں لے سکتا ہے بندہ؟ یہ صرف محبت میں لیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کنڈیشن میں نہیں لے سکتا. اس کی موٹی مثال یہ بچوں کو محبت ہو جاتی ہے، بچیوں سے کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، बिजनेस पे या वहां नौजवान छोकरों को हो जाता है, किसी गोरी बच्ची से, काली बच्ची से, जैसी भी है, उसको जो समझ में आ गई, जिस पे दिल आ गया। हमारे पास मसल मशहूर है कि गधी पे दिल आया तो परी का क्या काम बोल के, तो दिल तो किसी पे भी आ जाता है। अब मोहब्बत हो गई, जब मोहब्बत होती है तो आदमी उससे करीब होना चाहता है और उसको अपनाना चाहता है। जब उसको अपनाना चाहता है तो उस मोहब्बत की अंदर एक चीज है, वो ये है कि ना जान की परवाह, ना माल की परवाह, ना इज्जत की परवाह, ना खानदान की परवाह, ना माँ बाप की परवाह। माँ बाप कह रहे हैं कि बेटे हमारी नाक कट जाएगी, मेहरबानी एहसान फरमा दे हमारे ऊपर कि तो हमारे मैच नहीं करती वो बच्ची, तो उससे शादी मत कर। हम बोले तो जगह कर ले, बोलता नहीं, ऐसी की तैसी तुम्हारी। माँ बाप की परवाह नहीं, अपनी इज्जत की परवाह नहीं, तालीम की परवाह नहीं, इतनी फीस भर दी पूरे सेमिस्टर की उसकी परवाह नहीं है। वो हो गया तो हो गया, काम नहीं तो देख लूंगा, कुछ भी करके जो लूंगा, ये मेरे को जॉब करने नहीं आता क्या, यही जॉब जरूरी है क्या, यही एजुकेशन जरूरी है क्या, क्या होता है वो एक सौदा जो सर में समा जाता है। उस सौदे की खसूसियत यह है कि ना माल की परवाह, पूरी माल उठा देते हैं, ना जान की परवाह के अपने आराम को कुर्बान कर देते हैं, ना इज्जत की परवाह के बेइज्जत हो जाते हैं, ना खानदान की परवाह के सबसे बड़े मोहसिन जिंदगी के माँ बाप उनको तक आदमी इग्नोर करने को तैयार हो जाता है, जगह छोड़ देते हैं, मुझे चाहिए वो। हालांकि वो चाहने मिल जाने के बाद उसको पता चलता है कि अरे यार यही चीज थी वो जिसके लिए मैं ये सब कर रहा था, यार ये तो बिल्कुल ये तो आटे किसी भाव में नहीं है ये तो, मगर उस वक्त नहीं सुझाई देता। अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज मेरे दोस्तों अपने लिए रखी है मेरे और आपके दरमियान। अल्लाह पाक कदर नसीब फरमाए हमको और समझ नसीब फरमाए। हर इंसान में ये बात इसलिए रखी गई है कि अल्लाह के लिए जब जिम्मेदारी इंसान को मैं दूंगा तो उसको परवाह न रहे किसी चीज की, क्योंकि अल्लाह का दीन दुनिया में चमके और अल्लाह का दीन दुनिया में फैले उसके लिए यही सिफत चाहिए होती है, उसके बगैर नहीं होगा। और यही वजह है कि ये अल्लाह की जिम्मेदारी, अल्लाह के दीन की जिम्मेदारी आसमानों को नहीं दी गई, जमीन को नहीं दी गई, पहाड़ों को नहीं दी गई, और पहाड़ों को अल्लाह ने पेश की, जमीन पर अल्लाह ने पेश की, आसमानों पर अल्लाह ने पेश की। इन्ना अरदना अमानत अला समावाति वल अर्द वल जिबाल, हमने अमानत को पेश किया आसमानों पर। हदीस शरीफ में इसकी तफसील मौजूद है कि क्या सूरत हुई, अल्लाह ने फरमाया कि मैं अमानत देना चाहता हूं तुम, और उनको इतनी अकल दी गई कि वो समझें इस बात को और जवाब दे सकें। पूछा अमानत से क्या मुराद है, तो उसका मफहूम ये निकलता है कि इख्तियार और मर्जी देकर अपना हुक्म दूंगा, इख्तियार और मर्जी देकर अपना हुक्म दूंगा कि तुम मेरी मर्जी, अपनी मर्जी से मेरा हुक्म चलाना होगा। एक जिम्मेदारी, फरमाया अगर हम इसको निभाएंगे, फरमाया मैं अपना कुर्ब खास दूंगा, जन्नत में रखूंगा हमेशा के लिए। फरमाया अगर इस जिम्मेदारी में कोताही हो गई, फरमाया जहन्नम में डाल दूंगा और नाराज हो जाऊंगा। ये पूछा और ये सवाल जवाब हुआ, आसमानों ने कहा ये बड़ा रिस्की काम है यार, ये बड़ा रिस्की काम है, ये मुश्किल है, हम जैसे हैं भाई, हमारी हमें जबरदस्ती की गुलामी पसंद है सर, इख्तियार के साथ नहीं। अब आसमानों को क्या इख्तियार है, कुछ नहीं है, जैसा बोले वैसे ही रहना है। फिर जमीन पर अल्लाह ने कहा कि तू ले ले जिम्मेदारी, कहने लगे अगर पूरी करूंगी तो क्या है, कहने फिर मेरा कुर्ब है, रजा है, इनामात है, और अगर नहीं पूरी करूंगी तो क्या है, फरमाया फिर नाराजगी है, फिर गुस्सा है मेरा, फिर मेरा आजाब है। जमीन ने कहा यार ये बड़ी रिस्क की चीज है, ये खतरा मोल लेना ही गलत, हम ऐसे ही बने, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी को कौन बर्दाश्त कर सकता है। पहाड़ों से कहा वल जिबाल, पहाड़ों से कहा पहाड़ तुम ले लो, पहाड़ तो पहाड़ हैं, उनको समझ दी गई, उनको बोल नुत्ख दिया गया और उनसे कहा गया कि अगर हम जिम्मेदारी को पूरा करें तो क्या है, तो यही जवाब अल्लाह पाक ने दिया कि मेरा कुर्ब रदा है, और अगर जिम्मेदारी हमसे नहीं पूरी हो सकी तो क्या है, तो कहने लगे फिर नाराजगी है मेरी और कहर है और आजाब है। कुरान कहता है फअबैना यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा, इनकार कर दिया उन्होंने इस जिम्मेदारी को उठाने से और डर गए, ये नहीं हो सकता। वह हमला हल इंसान, इंसान को कहा तेरी क्या राय है, तो ये बात हमसे कही गई है, हमें याद नहीं है ये, लेकिन ये बात कही गई है हमसे, जैसे अहद अलस्त हमसे लिया गया ना, हमें याद नहीं है हमारी इस्तेदाद, हमारी सलाहियत, हमारी जो क्वालिटी है उससे हुआ है ये कन्वर्जेशन। वह हमला हल इंसान, इंसान से कहा कि जिम्मेदारी मर्जी के साथ अपने मेरे दीन को चलाना, मर्जी तेरी, इख्तियार तुझे दूंगा اور حکم میرا دوں گا، چلانا اس کو ہوگا۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کے امتحان میں ہے محراب۔ انسان سے کہا تو انسان کے اندر تھا عشق، انسان میں تھی محبت، اللہ سے بے پناہ محبت، ٹوٹ کے محبت، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، نہ خواہش کی پرواہ، نہ جذبات کی پرواہ۔ کہنے لگے پروردگار اگر ہم ذمہ داری پوری کر دیں تو کیا ہے، تو بولے تم میرے قریب ہو جاؤ گے، میں رضا دے دوں گا، اپنی جنت دے دوں گا، ہمیشہ کی نعمتیں دے دوں گا۔ کہنے لگے اور اگر ناراضگی ہو، اگر ذمہ داری نہیں ہوئی تو، کہنے لگے ذمہ داری نہیں ہوئی تو ناراض ہو جاؤں گا اور عذاب دے دوں گا۔ کہنے لگے قرب مل جائے گا، کہتے جنت مل جاتی، کہتے ارے عذاب وذاب کا چکر جان دو میاں، ہاں جی ابھی سر پہ رکھ دیجیے صاحب، ہمارے ٹکڑا سر پہ اٹھا لیا، دی ٹھیک ہے مجھے دے دیجیے آپ۔ اور اگر ہم ذمہ داری ادا نہیں کرے تو کیا کریں گے، ناراض ہو جائیں گے، ناراض کریں گے تو کیا کریں گے، مٹی میں ملا دیں گے، مٹی کے تو ہم ہی ملا دیں دو ہم کو، بے عزت کر دیں گے تو بے عزت ہو جائیں گے، کوئی عزت کی کوئی عزت کا لحاظ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں وہ عشق اللہ پاک نے رکھا، جس عشق کی وجہ سے وہ جان اور مال اور عزت اور جذبات اور خواہشات سب کی پرواہ کیے بغیر ذمہ داری کو لینے کی استعداد رکھتا ہے۔ محبت میں یہ خصوصیت ہے، عشق میں یہ خصوصیت ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں جیسے اللہ کی محبت کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی محبت کا حکم ہے، اللہ کے دین کی محنت کی محبت کا حکم ہے۔ اللہ سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، اللہ کے دین کی محنت سے محبت کرو، وہ دل میں آ جائے چاہے۔ وہ کہاں پہ ہے قرآن پاک میں؟ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ یہ آٹھ چیزیں جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، اچھے اچھے بنائے ہوئے پسندیدہ خود سے بنائے ہوئے مکانات ہیں، ایک ہے مجبوری سے کرائے کے مکان میں رہنا، اور ایک ہے چار پیسے ہاتھ میں آ جانے کے بعد میں ذرا سبرب میں پاش ایریے میں جا کے بڑی زمین لے کے اپنی مرضی سے بنانا، اس میں سے جان نکلتے وقت دیکھو کیا ہوتا ہے، بڑی مشکل پڑ جاتی ہے ایسے گھروں سے جان نکلنا، کیونکہ دل اٹک جاتا ہے اس کے ساتھ۔ وہ مساکین ترضونا، وہ اچھے مکانات جو تم نے پسند سے بنوائے ہیں، وہ پیسہ جو تم نے جمع کیا ہوا ہے، اور وہ بزنس جس کے اندر کھوٹ آ جانے کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہاری بیوی بچے اور تمہارے ماں باپ، اگر یہ زیادہ محبوب ہے تم کو اللہ کی محبت سے بھی، یہ زیادہ محبت رکھتے ہو تم ان سے اللہ کے رسول کی محبت سے بھی، اور ان سے زیادہ محبت رکھتے ہو تم اللہ کے دین کی محنت کی محبت سے بھی، میرے عذاب کا انتظار کرو۔ وتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پاک کا حکم آ جائے۔ کیوں؟ اس واسطے میرے دوستوں کہ دین کی محنت جو ہے یہ ذریعہ ہے دین کے زندگیوں میں رہنے کا، اور دین کی محنت کا چھوٹ جانا یہ ذریعہ ہے دین کے زندگیوں سے نکل جانے کا، اور دین کی محنت نہیں رہے گی تو دین نہیں رہے گا، دین نہیں رہے گا تو انسانیت جہنم رسید ہو جائے گی، دین کی محنت ہوگی تو دین زندگیوں میں ہوگا، دین زندگیوں میں ہوگا تو انسانیت جنت میں پہنچ جائے گی، سارے انسان جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ایک اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، ایک اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، تو دین کی محنت کا ہونا اللہ کی رضا کے حاصل ہونے کے مین اسباب میں سے ہے، کہ ان کی رضا ان کے لیے عمل پر ہوتی ہے، ان کا عمل ان کے علم پر ہوتا ہے، ان کا علم آدمی کے اندر جذبے پر ہوتا ہے، جذبہ آدمی کے ساتھ ایمان کے ساتھ جمع ہوتا ہے، ایمان آدمی کے اندر دین کی محنت سے آتا ہے، یہ تسلسل ہے اس کا۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارے دل میں اس کی چاہت ہونا ہے، اگر تمہارے دل میں اس کی چاہت نہیں رہی تو تم ذمہ داری کو نہیں پوری کرو گے، چونکہ اس میں سفر سے بے سفر آدمی کو اپنی جگہ سے بے وطن ہونا پڑتا ہے، اپنے آرام سے بے آرام ہونا پڑتا ہے، کھانے پینے کی تنگیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہماری جماعت آ رہی ہے ابھی یوٹا نہیں پہنچی، بیچاری دو گھنٹے پہلے تھی گاڑی خراب ہو گئی اس کی، تین حافظ قرآن اس میں ہیں، میں تو بیمار ہوں بول کے بھائی ایئر آ گیا، جماعت آ رہی تھی بائی روڈ، ابھی پہنچے نہیں بیچارے، کل پہنچنے والے تھے، اب کل پہنچیں گے پرسوں آئیں گے وہ، تو اب یوٹا گئے ہیں، یوٹا والے آ کے ان کو لے کے گئے، کون مشقت خامخا کی برداشت کرنے کو تیار ہوتا ہے یار، اچھے خاصے آرام سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مزیدار ہے۔ دین کی محنت میں مشقت ہے، مجاہدہ ہے، قربانی ہے، اور وہ جب چاہت آدمی میں ہوگی تو لے گا وہ، جب چاہت ہی نہیں ہوگی تو کیوں ذمہ داری کو کوئی سر پہ لینے کو تیار ہے، کیوں نہیں نکلتے ہم جماعت میں، یار مسجد میں جا کے بستر اٹھا لے کے پھرنا، ویسے اپنے آپ کو بے آنر کرنا ہے، ایک بزنس مین سوٹیڈ بوٹیڈ کار میں پھرنے والا، لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں رہنے والا، ابھی ایک بستر سلیپنگ بیگ لیا ہوا ہے، مسجد میں ڈال کے پڑا ہوا ہے، آنے والے بولے کہ یار کیا بے حیثیت کر رہا ہے اپنے آپ کو، ہم اپنی بے عزتی کے ڈر سے تو نہیں پھرتے نا زیادہ. ایک سبب یہ بھی ہے، جماعت میں نہیں جانے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ بے حیثیت نظر آتے ہیں اس میں ہماری، ہم اپنے آپ کو اب لو لیول پر لے آتے ہیں. یار ہم تو شان کے آدمی ہیں، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے دین کے لیے کون بے شان ہونا چاہتا ہے. میرے دین کے لیے کئی کی شان، یا میرے سامنے تیری کئی کی شان، اللہ تعالیٰ یہی تو فرمائیں گے، میرے سامنے تیری شان چپدی چپدی کہ تیری حیثیت کیا ہے، کس نے اپنے آپ کو بے شان کیا اللہ کے لیے. اور ہم تو میرے دوستوں کیا حال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے آپ کو اتارا، کیسے اتارا میرے دوست، نبی کا کیا مقام ہے، نبی کی کیا عزت ہے، نبی کا کیا احترام ہے، اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے، اللہ ہی نے تو بتایا نا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی محنت کے لیے لوگوں میں اترے تو جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا دنیا جانتی ہے، آپ کو مارا گیا، آپ کو تھوکا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کو گالیاں دی گئیں، آپ پر مٹی، آپ پر بوجھ لادا گیا، آپ کی گردن میں پھندا ڈال کے کھینچا گیا، آپ کی کمر پر اوجھڑی رکھ دی گئی، آپ کو ساحر اور مجنون کہا گیا، آپ کو دیوانہ اور پاگل کہا گیا. اوزی تو فی اللہ مالم یوزا احد، مجھے ایسا ستایا گیا جیسے کسی کو نہیں ستایا گیا. وہ اوقف تو فی اللہ مالم یوقف احد، اور مجھے ایسے ڈرایا گیا جیسے کسی کو نہیں ڈرایا گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا دشمنوں کی طرف سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ خاموش، کچھ نہیں بول رہے. نبی کا مقام نہیں معلوم تھا، اللہ ہی نے تو مقرر کیا نبی کا مقام. لیکن جب لوگ مان گئے اور ہدایت آ گئی ان کے دلوں میں، اور تو وقت آ گیا کہ نبی کا مقام ان کو بتایا جائے کیا ہے. پھر نبی کا مقام بتایا گیا کہ ان سے ملنا ہے تو پہلے صدقہ کرو، ان سے ملنا ہے تو گھر پہ جا کے آواز مت دو، بلکہ انتظار کرو کہ جب وہ خود آئیں تب مل سکتے ہو، ورنہ نہیں مل سکتے. یہ اگر بات کر رہے ہوں تو اپنی تمہاری آواز ان کی آواز سے آگے اگر گئی تو سارے عمل ختم کر دوں گا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر تمہاری آواز نہیں ہونا. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ہفت ہو جائیں، تمہیں پتہ بھی نہ ہو. جب یہ بولیں تو تمہاری آواز نیچے رہنا، آواز دے کے مت بلانا. ان الذین ینادون کم من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کو یا محمد کہہ کے پکارتے ہیں وہ بے عقل ہیں، بے عقل ہے، عقل ہی نہیں ہے ان کے پاس. کہیں نام سے پکارا جاتا ہے ایسا، عقل نہیں ہے ان کے پاس. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی یا محمد نہیں فرمایا، ہمیشہ یا رسول اللہ فرمایا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. تم نام سے مت پکارو اور جا کے آواز مت دو، بلکہ انتظار کرو جب وہ خود ہی آ جائیں تو ملنا. اور پہلے اجازت نہیں تھی کہ بغیر صدقے کے تم ملاقات کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پہلے اپنے کو پاک بناؤ صدقہ کر کے، پھر ان کو دیکھ سکتے ہو، ان سے مل سکتے ہو. پھر بعد میں کہا اشفقت من تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذا لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم، تم پر یہ بات شاق ہو جائے گی، اور تم میں سے جو غریب ہیں وہ تو پھر میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہونا ہی مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ کینسل کرتا ہوں، لیکن تم کو بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ حکم دیا اس لیے تھا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ ان کا مقام یہ ہے، ان کا احترام یہ ہے، ان کی عزت یہ ہے، پتا چلے. اس لیے تمہیں فیس مقرر کر دی تھی کہ جب تک صدقہ نہیں دو گے نبی سے مل نہیں سکتے، اور کینسل بھی کرنا تھا کیونکہ غریب صحابہ کے اوپر مہربانی کرنی تھی، اس لیے اس کو منسوخ بھی کر دی. تو نبی کا مقام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ ہی نے بتایا، لیکن جب دین کی محنت کا مسئلہ آیا تو اللہ پاک انسانیت پر رحم کھا کر، شفقت کھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی امت کے لیے اترنا پڑا اترنے دے رہے تھے، شان اپنی کھونا پڑ رہا تھا. تو اصل بات یہ ہے میرے دوستوں کہ دین کی محنت پر آنے والی جو چیزیں ہیں، اس میں جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، ان سب رکاوٹوں کا جواب تیار کب رہتا ہے بندے کے پاس؟ جب اللہ کی دین کی محنت کی محبت اس کے پاس، پھر وہ اترنے کو بھی تیار، بے حیثیت ہونے کی بھی تیار، مسجدوں میں پھرنے کو بھی تیار، بے طلب لوگوں کے پاس جانے کو بھی تیار. فرماؤ دین کی محنت کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اس سے سمجھو کہ جو غیر مسلم ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ان کو بھی اسلام کا پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ اگر اسلام ان تک نہیں پہنچا تو اللہ کو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مقبول نہیں ہے. اور مذہب کا مسئلہ مجبوری کا ہے، میری اور آپ کی پسند کا نہیں ہوتا ہے. ان کو جو مذہب پسند ہے وہ قبول کرنا پڑتا ہے، ان کو جو پسند نہیں ہے وہ مجبوری ہے اس کی. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو لے کر آئے گا، فلن یقبل منہ، اللہ فرما رہے میں اس کو قبول نہیں کروں گا، تو مذہب کا معاملہ اللہ سے ہے، اللہ کو اسلام پسند ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز کو قبول کرنے سے انکار کر چکے ہیں، کینسل کر چکے ہیں وہ سب کو، یہ بندوں کی مجبوری ہے یہ. ارے اتنے لوگ ایسے ہیں، اتنے لوگ ایسے ہیں، مہربانی کرو، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے. تو ساری انسانیت کو اسلام سے واقف کرانا ایک ذمہ داری، اور جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کے اندر جو اپنے آپ کو اسلام میں آ چکے ہیں لیکن نان پریکٹسنگ ہیں، صورتحال یہ ہے میرے دوستوں کہ 90% مسلمان، 90% مسلمان طلب سے دور ہو گیا ہے، اس کے دل میں آخرت نہیں ہے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہے، اس کو اللہ رسول سے کچھ واقفیت نہیں ہے. وہ کبھی جمعہ کو بھی نہیں آتا، وہ کبھی عید کو بھی نہیں آتا، وہ کبھی کسی کا لیکچر نہیں سنتا، وہ کسی ویب سائٹ پہ کوئی لٹریچر نہیں پڑھتا. اس کو اللہ رسول، اب اس کو گانا باجا ڈانس شراب کباب مستی، وہ یہی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ انہی الا حیات الدنیا نموت ونحیا، بس یہی دنیا بھی زندگی ہے، زندہ رہنا ہے، انجوائے کرنا ہے، اس کے بعد میں مر جانا ہے. مسلمانوں میں 90% ایسے. جب کہیں اس قسم کی بات کرنے کا موقع ملا تو بعض ساتھیوں نے کہا مسلمانوں میں 90% تو ایسے نہیں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اتنے بہت سے مسلمان ہیں، انہیں سمجھا کہ اتنے ہی مسلمان ہیں جتنے محلے میں اس کے ہیں. بھائی آپ سفر کریں تو پتا چلے نا، آپ دنیا گھومیں تو پتا چلے نا، ملکوں میں جائیں تو پتا چلے، مسلمانوں سے ملاقات کریں تو پتا چلے، ان سے وزٹنگ ہو، ان سے آپ میڈیا پہ نہ جائیں، آپ خود پہنچیں تب پتا چلے کہ مسلمان کس حالت میں ہے، کہاں کا. ایسی ایسی جگہ ہیں کہ لاکھوں لاکھ مسلمان، ان کی موجودگی میں اگر نماز پڑھی جائے تو ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ 200 لوگ جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے ہمارے اطراف جمع ہو جاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مسلمان نماز پڑھ رہا تو دوسرے مسلمانوں کا گروپ اطراف سے گھیرا دار کے کھڑا ہو گیا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، زندگی میں کبھی نماز سنی نہیں، کبھی نماز دیکھی نہیں. 200 آدمی، 150 آدمی اطراف کھڑا ہو جاتا تھا. ایسی بھی جگہ ہیں جب جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے، اور ہائی وے اپنے کو مسلمان بول رہے ہیں. خیر یہ الگ بات ہے کہ وہ کس بیس پہ اپنے کو مسلمان بولتے تھے، ان سے گفتگو ہوئی وغیرہ وغیرہ، لیکن بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال ہے، کھلم کھلا شرک اور کفر میں مبتلا ہے. ایک جگہ ہم گئے تو وہاں پر ایک مسلمان جو ہے بت لگایا ہوا ہے، اس پہ اس نے ہار ڈالا ہوا ہے، اپنے ہماری انڈیا کی بات کر رہا ہوں میں، اور جناب اس میں اگربتی لگائی ہوئی ہے، اس پہ بٹو وٹو لگا ہوا ہے، اس کے سامنے جو ہے نا اوت جل رہا ہے. ہم نے کہا یار ہم مسلمان ہیں. کہنے لگا مولوی صاحب چندہ ہونا بولو دے دیتا ہوں، بقیہ اس کو مت بولو، اس کی پوجا کر رہا ہوں تو میری ہوٹل چل رہی ہے، اس کی پوجا کرتا ہوں میری ہوٹل چلتی ہے. جو ہمارے آندھرا کے لوگ ہیں میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کس جگہ کی بات ہے، یہ لکشٹی پیٹ کی بات ہے، جگہ کی بات ہے جہاں پہ ہم اپنے ہم کو خود پیش آیا سو قصہ ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں یہاں نہیں ہے یہ بات، کہنے کہ یہاں سے لے کے 500 میل تک چلے جاؤ ہر گھر میں آپ کو یہ چیز ملے گی، ہر مسلمان کے گھر میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ وہ مورتی کی پوجا باضابطہ کرتے ہیں. اب لو فتوا علماء کرام سے کہ ایسا باضابطہ پوجا کرنے والا، رزق کو اس کے طرح منسوخ کرنے والا کہاں رہتا ہے باقی مسلمان، مگر اپنے کو مسلمان بول رہا، دنیا بھی اس کو مسلمان سمجھ رہی ہے، وہ بھی اپنے کو مسلمان بول رہا ہے تو وہ بولتا تو رہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے کو مسلمان کہنے والوں کا 90% طبقہ وہ ہے جو دین سے دور ہے، بے طلب ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آج نہیں تو کل وہ سن لے، خود ہی متوجہ ہو جائے گا، نہیں، متوجہ ہونے کے موقف میں نہیں ہے، پوزیشن میں نہیں. اب ان تک پہنچنا یہ ذمہ داری کس کی ہے میرے بھائی؟ جو 10% طبقہ دین کی طرف متوجہ ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، مسجدوں میں حصہ لیتا ہے، انسٹیٹیوٹس میں حصہ لیتا ہے، غریبوں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، مہمانوں پر خرچ کرتا ہے، خاندان والوں پر خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کے اندر حصہ لیتا ہے، مذہبی امور میں دلچسپی رکھتا ہے، اسی کی ذمہ داری میں یہ بھی ہے کہ یہ 10% طبقہ ان 90% طبقے میں جائے، ان سے ملاقات کرے، منت سماجت کر کے ان کو سمجھائے. انہیں بتاؤ اور کیا شکل ہے، کوئی شکل آپ کو تو ضرور ہمارے سامنے رکھیں. کوئی شکل نہیں ہے اس زمانے میں. یہ اس طبقے کی بات ہو رہی جو بے طلب ہے، یہ اس طبقے کی بات ہو رہی جو جمعے کو آتا ہی نہیں کہ وہ ہمارے خطیب کا بیان سنیں، جو عید کو بھی نہیں آتا کہ وہ ہمارے خطیب کا بیان سنیں. یہ اس طبقے کی بات ہو رہی جو مذہب کے نام سے کسی لٹریچر کو پڑھنا سب سے زیادہ بےہودگی اور وقت کا ضیاع سمجھتا ہے، جانتا بھی نہیں. یہ اس طبقے کی بات ہے جس کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے، مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے تو مسلمان بول رہے ہیں اپنے آپ، کلمہ یاد دلانا پڑتا ہے پورا، 120 دن ایک جگہ ہماری جماعت رہی، اس کے صرف دو کام تھے، تین کام، مسلمان نام رکھنا، کیونکہ اس ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اسلامی نام نہیں رکھ سکتے تھے، ان کی زبان میں نام رکھنا ضروری تھا، کلمہ یاد کرانا کیونکہ کلمہ بھی یاد نہیں تھا، اور نماز تھوڑی بہت جس کو کلمہ ہو گیا اس کو نماز بتانا، بس یہی تھا کام. 104 دن رہے وہاں پہ، یہی کام کیا 120 دن کی جماعت میں. یہ صورتحال ہے. ان لوگوں تک بات کو پہنچانا، ان سعید بھی جو ایمان والے کے گھر میں آ گیا، اس میں تو سعادت کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے نا، تو ان سعید قلوب کو متوجہ کرنے کی شکل اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی متبادل نہیں ہے اس وقت پوری امت میں، پوری دنیا میں، پوری امت میں، پوری دنیا میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اب یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی، اس کو سمجھے میرے بھائی، نہیں تو وہ بغیر کلمہ ایمان کے چلے جائیں گے، نہیں تو وہ دین کی بات سننے سے بھی رہ جائیں گے، کبھی ان کے دل تک کوئی دستک دینے والا بھی نہیں رہے گا، کبھی ان کی بات اللہ رسول کے باتوں، ان کے کان اللہ رسول کی باتوں سے آشنا نہیں ہوں گے. اسی لیے یہ اللہ پاک کے علم مبارک میں چونکہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ ذمہ داری دی ہم پر دین کی، محنت کی، کہ دین کی محنت کی ایک ذمہ داری، جیسے نماز کی ایک ذمہ داری، روزے کی ایک ذمہ داری، زکات اور حج کی ایک ذمہ داری، دین کی محنت کی ایک ذمہ داری ہے. اور وہ اس وقت بہت آسان شکل سے پوری ہوتی ہے دعوت و تبلیغ میں پھرنے سے، وقت لگانے سے، چونکہ ہے تو یہ ذمہ داری انڈیویجولی بھی ہر آدمی کی، اپنی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے، مگر آج اجتماع انفرادی طور پر کرنے کے موقع میں نہیں ہے. احوال کچھ ایسے، باپ اپنی اولاد کو نہیں بول سک رہا، شوہر اپنی بیوی کو نہیں بول سک رہا، دوست اپنے دوست کو نہیں بول سکتا ہے نہیں. کیا کیسے ذمہ داری ادا کریں؟ کتنی اللہ پاک کی مہربانی ہو گئی کہ اس کی ایک اجتماعی شکل بن گئی. پھر اپنے پاس نالج کتنی ہے، ہم کیا سمجھا سکتے ہیں، ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ کوئی ہم سے اعتراض کرا تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ نہ ہم کو کوئی اسپیچ دینے آتا، نہ اسلام کے اعتبار سے ہم کوئی زیادہ واقف ہیں قرآن و حدیث سے. ہر آدمی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے دیکھے تو وہ کیا کر سکتا بےچارا. اللہ پاک نے کیسی شکل بنا دی کہ جماعت بناؤ، ایک متکلم ہوگا، پوری جماعت کی ذمہ داری بولنے کی اس کے سر پہ ہے، تو بولتا ہے، ایک آدمی بولا پوری جماعت بول رہی ہے، پوری جماعت کام کر رہی ہے، پوری جماعت پر ذمہ داری آ جائے، ذمہ داری سے وعدہ برا ہوتی ہے. اور پھر وہ جماعت دین کی محنت خود کر کے دین سیکھ رہی ہے، وہ اپنا ایمان بنا رہی، وہ اپنی نماز کی پابندی لا رہی، وہ اپنے اخلاق کو درست کرنے میں لگی ہوئی ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت میں لگی ہوئی ہے، وہ ذکر کی عادت ڈالنے میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنی نیت صحیح کرنے میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنے جان و مال کو اللہ کے لیے لگائے ہوئے ہیں. تو اپنے ذات سے دین پر چلنے کی محنت کرتے ہوئے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا یہ سلیقہ اور یہ طریقہ جو اللہ پاک نے اس وقت ہم وجود میں رحمت فرما دیا، جس کو بہت ہی باعث غنیمت ہے. اس لیے میرے دوستو، آپ تمام بزرگوں سے بہت درخواست ہے، مؤدبانہ عاجزانہ، کہ یہ طے کریں، یہ مائنڈ بنا لیں کہ ہاں بھائی ہم یہ کام کریں گے. بہت سے ساتھی ہو سکتا ہے کہ دین کے دوسرے اور کاموں میں حصہ لیتے ہوں، لیکن یہ ایک کام، ایک شعبے کے اعتبار سے، دین کے ایک کام کے اعتبار سے ایسا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ آپ اس کے بجائے وہ کر لیں. وہ ہے بے طلبوں تک دین کی بات پہنچانے کا سسٹم، جو کسی ذریعے سے دین کی بات جن کے کان میں نہیں پہنچ رہی ہے، ان تک دین کی بات کو منتقل کرنے کا جو فریضہ ہے، جو ذمہ داری ہے، یہ چیز کا کوئی متبادل نہیں ہونے سے بہت کچھ آپ کر رہے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر آدمی کو اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے، لیکن اس میں بھی حصہ لینے کے لیے اپنا مائنڈ بنا لیں، اپنا ذہن بنا لے کہ ہاں میں ایسا کروں گا انشاءاللہ. کریں گے میرے بھائی، اجتماع قریب آ رہا ہے اپنا یہاں پر، اپنے پورے بے ایریا کا، اس اجتماع کے سے پہلے کچھ وقت لگا دو، اس اجتماع کے بعد وقت لگا دو، اس اجتماع سے لگا دو، یا جس موقع پر آپ کو سہولت ہو لگا دو، چار مہینے کے لیے لگا دو، پہلے 40 دن کے لیے لگا دو، اتنا نہیں ہو سکتا جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا لگا دو، مگر میرے دوستو دین کی محنت میں حصہ لینے کو ذہن بنا کے، فضائل سن کے، اہمیت اپنے ذہن میں بٹھا کے، فرضیت اپنے ذہن میں بٹھا کے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی محبت میں، اللہ کے دین کی محنت کی محبت میں ہمیں اس کام کو کرنا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے، ہمت کر کے اپنے ارادوں کا اظہار کریں. اللہ جزائے خیر. ہماری تو بھی متوازیانہ درخواست ہے کہ سب ساتھی کچھ نہ کچھ ارادہ کر لیں. ارادے سے میرے دوستوں بڑا فرق پڑتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے اور پھر آدمی سوچنے بھی لگتا ہے، ہمت بھی ہو جاتی ہے. فرمائیں. کیونکہ یہ بیس ہے، یہ زمین ہے، یہ ایمان بنانے والی چیز ہے. ایمان بن جانے کے بعد میں کتنے ہی کتنے ہوں، کیسے ہی طوفان اور سیلاب آئے، آدمی کھڑا رہ سکتا ہے. وہ نہیں بنا ہوا ہے تو ایک ایک چھکڑ میں اکھڑ جاتا ہے. اس لیے ہمت کرو میرے دوست، اللہ جزائے خیر دے آپ کو.
فرمائیں.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنيه والفعل والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا دعاة اليك والى رسولك. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائیے، کہنے سننے کو قبول فرمائیے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں آپ کی محبت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں آپ کے حبیب کی محبت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو محبت ہے اس میں برکت فرما دیجیے، اس میں کمال پیدا فرما دیجیے، اور ہم سب کے دلوں میں آپ کے دین کی محنت کی محبت نصیب فرما دیجیے، اور جو محبت آپ نے دی ہے اس میں کمال پیدا فرما دیجیے. اے مولا آپ کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں بٹھا دیجیے. اے مولا کریم ہم سب کو دین پر چلنے والا، دین کی ذمہ داریوں کو نبھانے والا فرما دیجیے. ہمارے جان و مال میں آپ کے دین کی اشاعت کا حصہ فرما دیجیے. کرم کا، رحم کا، فعافیت کا معاملہ فرمائیے. دنیا کے کاموں میں ہماری مدد کیجیے، آخرت کے کاموں میں ہماری مدد فرمائیے. مادی اور روحانی دونوں اعتبار سے ہمیں ترقیات سے مالا مال فرمائیے. ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے زیادہ درست فرما دیجیے، اور ہمارے ظاہر کو آپ کے حکم اور آپ کی مرضی کے بالکل موافق فرما دیجیے. اے کریم آقا ہمارے دنیاوی حالات کے اعتبار سے بھی ہمارے تمام حالات کو صحیح فرما دیجیے، ہمارے قرضوں کو ادا کر دیجیے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں میں جس کی جو پریشانی ہے اس کو دور فرمائیے، جن کے کاروبار اور بزنس متاثر ہو گئے ہیں ان کو سنبھال دیجیے، بحال فرما دیجیے، ترقی سے نواز دیجیے، برکت والے حلال روزے کے دروازے کشادہ فرما دیجیے. اے اللہ جن کا کوئی مسئلہ کہیں اٹکا ہوا ہو، رک گیا ہو، الجھن ہو، اے اور مختلف تدابیر کے باوجود حل نہ ہو رہا ہو، اے پاک پروردگار آپ کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ غنی ہیں پروردگار، اور جو چاہے آپ کرنے والے ہیں. ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیے، چھوٹی بڑی حاجتوں کو بھی ہماری آپ ہی پوری فرمانے والے ہیں. اپنے کرم سے ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ میں رکھیے، عزت کی سلامتی نصیب فرمائیے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائیے، اور راحت عطا فرمائیے. اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے. اللہ گھروں کو بھی اللہ آباد فرمائیے. میاں بیوی میں پیار محبت نصیب فرمائیے. گھروں کے اجڑنے سے بکھرنے سے حفاظت فرمائیے. دشمنوں سے حفاظت فرمائیے. شیاطین کے اثرات سے حفاظت فرمائیے. آصب اور سحر سے حفاظت فرمائیے. تمام انسانی اور شیطانی شرور سے پوری پوری حفاظت فرمائیے. اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین. رحمتہ اللہ.